السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ یوسف، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد، لقد انزلنا رسلنا بالبينات، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں ہم دین اسلام کا ایک جامع تصور، دین اسلام کا ایک ہمگیر تصور کیا کروں اس کا دعا دین اسلام کا ایک ہماگیر یا ایک جامع تصور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقشے قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا جو کھلا دشمن ہے، جس نے تمہارے خلاف دشمنی کا اعلان کیا ہے. تو الحمدللہ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف. اس اعتبار سے اسلام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلم یسلم اسلامن کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری اختیار کرنا، گردن جھکا دینا، ریزسٹنس کو ترک کر کے گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام احکامات کے سامنے اپنی ول، اپنی انا کو تج کر کے، ختم کر کے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے گردن کو جھکانے کا نام اسلام ہے. لہذا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. تو اسلام کا آغاز عرض کیا گیا تھا کہ بنیادی کلمہ، کلمہ طیبہ سے ہوتا، یعنی اس بات کا اقرار اور اعلان کرنا کہ اس کائنات کا خالق مالک رب العالمین وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور وہی اللہ پاک ہے جو عبادت کے لائق ہے. عبادت اطاعت، بندگی، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے. لہذا ہم نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ رکھی گئی ہے، مسلم شریف کی روایت عرض کی تھی. بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. آغاز شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر وإقام الصلاة، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کا حج کرنا جو کوئی بھی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. تو یہ گویا اس عمارت کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا، فاؤنڈیشن پلر کلمہ شہادت، اور پھر نماز، روزہ، حج، زکات، یہ چار سپورٹنگ پلر ہیں جس پہ یہ اسلام کی عمارت قائم ہے. لہذا یہ چاروں کے چاروں جو سپورٹنگ پلرز ہیں، جن کو عماد الدین کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر صلات کے حوالے سے، در حقیقت یہ ہمیں اس مقصد تخلیق کی یاد دلاتے ہیں جس مقصد کے لیے رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا. ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ رب کائنات نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا. قرآن حکیم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے انسان اور جنات کا مقصد تخلیق واضح الفاظ میں بیان کر دیا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اب اس اسلام کو چاہے عبادت سے موسوم کر لیجئے، فرما برداری سے موسوم کر لیجئے، اعتماد سے موسوم کر لیجئے، یا تقوی اور پرہیزگاری سے موسوم کر لیجئے، یہ چاروں کی چاروں اصطلاحات درحقیقت ایک ہی مفہوم بیان کر رہی ہیں. یہی ہمارا مقصد تخلیق بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں. لہذا عبادت کے مفہوم میں یہ بات کئی مرتبہ اس کی جاتی رہی ہے کہ عبادت کے معنی غلامی اختیار کرنا، بندگی، سلیوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام. لہذا اس کا آغاز ہوتا ہے حلال روزی کمانے سے. روزی کمانے کے جو طریقے شریعت اسلامی نے حلال قرار دیے ہیں، پسندیدہ قرار دیے ہیں، صرف انہی کو اختیار کرنا، اور اگر ان طریقے سے جو شریعت اسلامی نے ہمیں بتائیں، اگر ہم محنت مشقت کر کے روزی کما رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. ہمارے نوٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے؟ غالباً یہ اسٹیٹمنٹ ہے، رزق حلال عین عبادت ہے. وہ بات دوسری کہ گورنمنٹ صرف نوٹ چھاپ رہی ہے بس. ہماری لیٹسٹ جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے مہنگائی سے بچنے کا طریقہ یہ اختیار کیا، نوٹ چھاپو کروڑوں کی تعداد میں. تو نوٹ چھاپنے سے ظاہر بات ہے کوئی مہنگائی کم تو نہیں ہو جائے گی. تو بہرحال حلال روزی کمانا یہ عبادت کا درجہ اس لیے رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. محنت مشقت کر کے ایک شخص اگر روزی کما رہا ہے تو اللہ کا دوست ہے. حدیث میں آیا الکاسب حبیب اللہ، کاسب کسب حلال، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے. تو اب اگر ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اس مقصد کے لیے کہ حلال روزی کماؤں گا، تو جب تک وہ گھر نہیں آ جاتا وہ عبادت کی حالت میں, اور اس دوران اگر وہ نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے, کسی سے جھوٹ نہیں بولتا, دھوکہ نہیں دیتا, صحیح طریقے سے اپنے معاملات کو کرتا ہے, تو یقیناً ایسے رزق میں رب کائنات مزید برکت عطا فرمائے گا. اب اگر حلال روزی کما کر اپنے گھر والوں کی پرورش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی اہتمام کر رہا ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, تو یہ مطلوب ہے, پسندیدہ ہے, اور ایسی ہی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. لیکن اگر میں نماز کا تو اہتمام کرتا ہوں پورے ذوق و شوق سے ساتھ, اول وقت میں اگلی صف میں جا کر نماز پڑھنے والا, لیکن جب میری معیشت کا حال دیکھا جائے تو اس میں سود شامل ہے, سودی لین دین کرتا ہوں, سود پر میں نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور اس میں ظاہر بات ہے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے انٹرسٹ کی, یا کسی اور کا مال دبایا ہوا ہے, کسی اور کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے, تو یہ وہ باتیں ہیں کہ اب میرا روزی, میری روٹی, میرا پیسہ حرام ہو گیا. اب اگر حرام روزی کما کر میں اول وقت میں آ کر, اول پہلی صف میں آ کر اللہ اکبر کہہ کے بڑے اہتمام سے نمازیں پڑھ رہا ہوں, تو میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اسی پیسے سے زکات بھی دی جا رہی ہے, اسی پیسے سے عمرے اور حج بھی ہو رہے ہیں, اور ابھی عید کا موقع آئے گا بقرعید, اسی پیسے سے قربانیاں بھی ہو رہی ہیں, دس دس لاکھ, بیس بیس لاکھ روپے کا اونٹ اور بڑے بڑے بیل خرید کے جو ہیں وہ ذبح کیے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے پیسے سے جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہو, کوئی عبادت, کوئی صدقہ, کوئی قربانی قبول نہیں فرماتا. بہت ساری احادیث اس حوالے سے, لیکن لاجیکل بھی سیکوینس آپ کے سامنے عرض کر دوں. اگر ہمیں پاکیزگی حاصل کرنی ہے, جسم ناپاک ہو گیا کسی وجہ سے, تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے. اگر ناپاک پانی سے غسل کر لیا سنت کے مطابق, سنت کے مطابق غسل کیا ہے, سنت کے مطابق وضو کیا ہے, لیکن وہ پانی پاک نہیں تھا, تو جسم کے جس حصے پہ وہ پانی لگے گا بجائے پاک کرنے کے ناپاک کر دے گا, نجس کر دے گا. تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو میرے خیال میں اب مزید دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رزق جو میں کھا رہا ہوں بسم اللہ پڑھ کے, بکرا ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حلال طریقے سے بالکل, لیکن وہ جو بکرا خریدا تھا وہ کسی اور کے مال سے خریدا, دھوکہ دے کے, چوری کر کے, ڈکیتی مار کے, سود لے کے, رشوت لے کے, تو یہ تمام ریسورسز آف انکم جو ہیں وہ حرام ہیں. نتیجتاً وہ بکرا تو حلال ہے لیکن میرے لیے حلال نہیں, کیونکہ میرا سورس آف انکم حلال کا نہیں ہے. تو بہرحال اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اگلا مسئلہ شروع ہوگا. ادخلوا فی السلم کافہ کا آغاز ہوتا ہے حلال روزی سے. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے پچھلے ہفتے عوام سے درخواست کی, دلچسپ بات ہے, پریزیڈنٹ پاکستان عوام سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے ہم نے, لہذا قوم توبہ کرے. اس میں کیا شک ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں اور توبہ کی ضرورت ہے. لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب نے جو فرمایا کہ قوم کو توبہ کرنی چاہیے, تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرنا چاہیے نہیں, اپنے مالی معاملات لوگوں کے سامنے پیش کریں, این آر او کے تحت جو آپ کو سپورٹ ملی ہوئی ہے اسے آپ سپورٹ سے اپنے آپ کو ہٹا کر ذرا اپنے اکاؤنٹس کھولیں کہ کتنا عوام کا پیسہ ہے جو کہ کھایا ہوا ہے, کون کون سے بینکس میں وہ جو ہے اسٹاک کیا ہوا ہے, بتائیں ذرا لوگوں کو. اور اگر توبہ کروانی ہے عوام سے تو سب سے پہلے خود توبہ کریں. جس کا جو مال کھایا ہے, فیکٹریوں پہ قبضہ کیا ہے, پلاٹ پر قبضہ کیا ہے, پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو بھائی توبہ کرنی ہے تو پہلے خود اللہ پاک سے معافی مانگو,
फिर आवाम से कहते हुए अच्छा भी लगेगा कि हाँ देखो मैंने तौबा कर ली, जितने करोड़ों अरबों रुपए मैंने खाए थे वो सारे मैंने वापस कर दिए, अब मैं खुद भी अल्लाह पाक से माफी मांग रहा हूं, तुम भी मांगो। तो ये डेंगू हो, ये वायरस हो, ये सैलाब हो, ये जलजले हो, ये आपस की कुश्तो खून हो, कत्लो गारत हो, और दुश्मनों के जो चाले हैं उन सब से हम बच सकते हैं। वरना अगर ऐसा नहीं तो बस ये आवाम को धोखा देने या बेवकूफ बनाने के सब चंद समाचार हैं जो उन्होंने फरमा दिए। इस तरह से इस्तिग़फ़ार नहीं होती, तौबा नहीं होती, अल्लाह ताला की रहमत नहीं नाजिल होती। इसी तरह एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, बहुत अहम। हमारा मजहबी तबका जो तसव्वुर रखता है तौबा का, उसको भी जरा डिस्कस कर ही लिया जाए तो मुनासिब है। जिस दिन कराची में शदीद बारिश हुई, 24 घंटे तक बारिश होती रही, पूरा कराची जैम था, उस दिन रात को 11 बजे एक प्रोग्राम आता है कामरान खान के साथ। कामरान खान साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब को ऑनलाइन लिया फैसलाबाद से। मौलाना तारिक जमील साहब तबलीगी जमात के एक बड़े मौसर मुबल्लिग और बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी यकीनन। इस प्रोग्राम के कुछ क्लिप्स मुझे मेरे दोस्त ने ईमेल किए और बहरहाल उस ईमेल को देखने के बाद अंदाजा हुआ कि कामरान खान साहब जब मौलाना तारिक जमील साहब को ऑनलाइन ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ठीक ठाक नुकसान हुआ है। और कामरान खान के बकौल 1 करोड़ अफराद सिंध में जो है इस पानी से, सैलाब से मुतासर हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल में है। तब अंदाजा हुआ कि वाकईतन ये एक सीरियस मसला है। बहरहाल उसमें ऑनलाइन लेकर उन्हें पूछा वजह क्या है, मौलाना वजह बताओ। मौलाना साहब ने सूरह रोम की आयत नंबर 41 पढ़ी, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदी नास ली युज़ीक़हुम बाद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। जमीन और खुश्की में, खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया लोगों के अपने आमाल की वजह से, बिमा कसबत अयदी नास लोगों के अपनी कमाई की वजह से। ली युज़ीक़हुम बाद अल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह सुबहाना ताला उनके बाद आमाल का मजा उन्हें चखाए दुनिया ही में। वाला अल्लाहुम यरजून, और इस तरह की सूरत हाल पैदा करके अल्लाह ताला गोया मौका फराहम कर रहा है उन्हें, ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ पलटें। तो ये आजाब की झटके जो लग रहे हैं, चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, डेंगू की सूरत में हो, जलजले की सूरत में हो, आपस की कत्लो गारत हो, तासुब हो, मईशत का बेड़ा गरक होने वाला हो, ये क्यों है? वाला अल्लाहुम यरजिऊन, ताकि वो अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ पलटें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, माफी मांगे। फिर एक तवील हदीस सुनाई मौलाना ने तिर्मिजी शरीफ की, हजरत अली रजी अल्लाह तआला से मरवी। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया, जब जकात का माल खाया जाने लगे, जब शराबें पी जाने लगे, बहुत सारी निशानियां बयान करने के बाद उन्होंने फरमाया, सारी वही निशानियां जो इस वक्त मौजूद हैं, जब कौम का निकम्मा तरीन इंसान कौम का सरदार बना दिया जाए और लोग सिर्फ एक दूसरे की इज्जत इसलिए करें कि वो ताकत जो है उसकी बुनियाद पर एक दूसरे को सलाम करें, दिल में बोग्ज़ और अदावत भरी हुई हो, बहरहाल सारी की सारी वही अलामात जो इस वक्त हमारे माशरे में मौजूद है मिन वन, तो फिर अल्लाह ताला के आजाब के कोड़े, तेज आंधी, सुर्ख आंधी, जमीन में धसा दिए जाने का इंतजार करो। फिर कामरान साहब ने पूछा, यह है मेरी गुफ्तगू का अहम हिस्सा, मौलाना वो तो ठीक है आजाब आ रहा है, करें क्या, लाए अमल दो, कौम सुन रही है आपको, बताइए कौम को करें क्या। तो मौलाना साहब ने फरमाया कि अल्लाह सुबहाना व तआला की तरफ रुजू करो, पलटो, मुआफी मांगो, تو اگلا سوال کیا بھائی معافی کے کوئی الفاظ بتاتے ہیں ایسے الفاظ کے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور انہوں نے فرمایا ایسے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں, بس صورتحال یہ ہے کہ جب بندہ تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو معافی مانگے. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تیرے گناہ چاہے زمین سے لے کر آسمان تک ہو جائیں تو ایک مرتبہ مجھ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے رب, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. واقعتاً یہ حدیث سن کر بہت دل متاثر ہوا, میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے, اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو قبول فرمائے. لیکن میں منتظر تھا کہ مولانا صاحب مزید کچھ بتائیں گے. ٹھیک ہے یہ تو افراد کا معاملہ ہے کہ افراد روئیں گڑگڑائیں, لیکن اس وقت یہ جو عذاب آیا ہوا یہ کیا افراد کی وجہ سے آیا ہوا ہے؟ یہ تو ہمارے اجتماعی جرائم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. تو فرد تو یقیناً ہم میں سے بہت سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے جو اللہ پاک سے ڈرتے بھی ہیں, اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت بھی چل رہی ہے, اللہ پاک سے استغفار بھی کرتے ہیں. لیکن اجتماعی عذاب کبھی افراد کی توبہ سے نہیں بدلتا. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. اقبال کا یہ شعر اتنا جاندار ہے, اتنا میسج کے اعتبار سے اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ افراد کو معاف کر دیتا ہے اور عذاب جو آتا ہے وہ افراد کی وجہ سے نہیں آتا. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی مگر ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. تو یہ اس وقت جو ہے یہ اجتماعی توبہ کا وقت ہے, افرادی کو توبہ کا وقت نہیں ہے. اس وقت اجتماعی توبہ یہ ہوگی اور ہونی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے مملکت خداداد پاکستان حاصل کیا, یہ بات الحمدللہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ بیان کی جاتی رہی, بار بار بیان کی جا رہی ہے. پچھلے سال پوری توبہ کی منادی کے نام سے پورے پاکستان میں الحمدللہ بڑی تعداد میں پمفلیٹس ہینڈ بل تقاریر اور مجالس کی گئی تھی کہ یہ عذاب نہیں ٹلے گا جب تک اجتماعی توبہ نہ کی جائے. اور اجتماعی توبہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم نماز کے لیے جمع ہو جائیں, اللہ پاک کی جناب میں کھڑے ہو جائیں, استغفار کریں, یہ اس کا حصہ تو ہے یقیناً. اور افراد کی توبہ سے آغاز ہوگا اجتماعیت کا ہی, فرد بدلے گا تو اجتماعیت بدلے گی. لیکن جب تک اجتماعی سطح پر حکومتی سطح پر اجتماعی توبہ نہ کی جائے, اور اجتماعی توبہ کیا ہے بڑے آسان الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا, اس ملک میں سپریم لا وہ قرآن سننا ہونا چاہیے, آسان الفاظ میں شریعت اسلامی کا نفاذ ہونا چاہیے, عدالت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرے, پارلیمنٹ میں قانون سازی اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے, اجتماعی سطح پر تجارتی معاملات لین دین ٹریڈنگ پوری پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے وہ شریعت اسلامی کے مطابق ہوگی. جب تک اجتماعی توبہ نہیں کرے گی یہ قوم, اللہ کو اپنا رب مان کر اس کے احکامات کے سامنے گردن جھکا دینا, یہ عذاب کا سلسلہ ایسا ہے. وہ بھی حدیث کا مفہوم ہے, وہ بھی بیان کیا مولانا نے, جیسے ایک تسبیح کے دانے ایک پروہے میں ہوتے ہیں ایک ڈور میں, اب اگر وہ ڈور ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے جیسے گرتے ہیں سیکوینس کے ساتھ, ایک گر رہا پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے تمہارے سروں پر آئیں گے. اور واقعہ یہ ہے کہ کتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں, کبھی یہ مصیبت, کبھی یہ پریشانی, کبھی یہ تکلیف. مملکت خداداد پاکستان واقعہ یہ ہے کہ مسلسل مشکلات کے سے دوچار ہیں, اور ابھی پوٹینشیل ڈینجر بڑا خطرناک اس میں یہ ہے. یہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا, پھر ڈرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, کہ ہم نے इस पानी के सही इस्तेमाल के हवाले से अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की। बारिश तो होगी, हर साल होगी, तो हर साल क्या इसी तरह मुसीबत झेलेंगे गरीब लोग? इस पानी का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। यह तो रहमत है, खुदाबंदी है, लेकिन यह रहमत मुसलमाना ने पाकिस्तान के लिए जहमत क्यों बन रही है? यह हमारी अपनी नाअहली है, तासुब है, जिसकी बुनियाद पर हमने डैम नहीं बनाए। अगर प्रॉपर डैम बन जाएं पंजाब में, सिंध में, सरहद में, बलूचिस्तान में, तो यह तो पानी तो हमारी जरूरत है, लेकिन हमने वो काम नहीं किया, हमारे दुश्मन ने वो काम कर लिया। और 2015 तक हिंदुस्तान डैम के एतबार से दुनिया का अहम तरीन मुल्क बन जाएगा चाइना के बाद। 40 डैम उसने बनाए, जिनमें से 16 ऐसे हैं जो फंक्शनल अगर हो जाएं सही मानों में तो पंजाब का पानी तो ऐसे ही रोक देगा वो। पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन, दुनिया की जरखेज तरीन सरजमीन में इसका शुमार होता है, लेकिन जब पानी नहीं होगा तो वो जमीन कहां से बोई जाएगी? 3 दरिया अभी भी खुश्क हो चुके हैं। 1 सबसे बड़ा दरिया जो पूरे पाकिस्तान को सराब करता है, वो कश्मीर काबुल से जमा होते होते मिलाकर पूरा सरहद सिंध पंजाब को सराब करते हुए यहां बदीन और ठट्टा के करीब आकर गिरता है। अगर इस दरिया पर वो डैम बना ले और बनाकर फंक्शनल कर दे, ये भी गया। और ये हमारी अपनी वाटर काउंसिल काउंसिल है, जिसकी रिपोर्ट्स हुकूमत को बार बार दी जा रही है, खुदा के वास्ते कोई प्लानिंग करो, पूरा पाकिस्तान जो है वो बंजर हो जाएगा अगर हमने सही तौर पर प्लानिंग नहीं की, डैम नहीं बनाए, जरात खत्म हो जाएगी। तो पोटेंशियल डेंजर है या नहीं? तो बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्में हैं अजाब की जो हमारे सरों पर इसलिए आ रही हैं कि हमने इज्तिमाई तौबा नहीं की। और इज्तिमाई तौबा का आगाज होता है अफराद से। फर्द अल्लाह सुबहाना व तआला के दीन पर अमल करने का वादा करें, फिर वो अफराद जुड़े आपस में। इस वक्त भी लाखों की तादाद में गारंटी से कह सकता हूं कि मुमलिकत खुदादात में अफराद के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह साले तरीन लोग मौजूद हैं, बड़ी तादाद, यूनाइटेड नहीं है, स्कैटर्ड हैं, मुख्तलिफ मसलकों में, तासुबात में, मुख्तलिफ जबानों में, इलाकों में, कौमों में तकसीम कर दिया गया। नतीजतन वो नेक उनसर वो एक जगह जमा नहीं हो पा रहा, लिहाजा इस वक्त की सबसे अहम तरीन जरूरत यह है कि उस नेक उनसर को जमा किया जाए, मुजतमे किया जाए, उनको एक जमात बनाई जाए, हिजबुल्लाह बनाई जाए, जिनके सामने दीन का मुकम्मल तसव्वुर हो, महदूद तसव्वुर नहीं। बहरहाल ये तनकीद है, तनकीद बरा इस्लाह। हमारे इस्तेमाल होते हैं 20-20 लाख, 25-25 लाख अफराद जमा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से दुआएं भी होती हैं। पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से रोजाना खाने काबा में दुआ होती है। पूरी दुनिया का मुसलमान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तानियों का खास इकराम करता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान एक नाम है, पाकिस्तानी एक शनाख्त है। पूरी दुनिया में मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों को एक खास अहमियत और हैसियत हासिल है अभी तक। और वो लोग वहां दुआ करते हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए, हिफाजत के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है कि जहां अगर अल्लाह सुबहानहू तआला का दीन नाफिज हो जाए, जो कि इसका मकसद तखलीक था, तो वह पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है, और इंशाल्लाह बनेगा। हमारी अपनी नाअहली, नासमझी, काहली, सुस्ती, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے یہ نااہل سربراہ سربراہان مملکت ہمارے سروں پر اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر نافذ ہیں. ورنہ اگر صالح قیادت آ جائے, وہی صالح افراد جمع ہوں, جماعت بنائیں, منظم جماعت اور صالح قیادت فراہم کریں, تو الحمدللہ ابھی بھی بہترین ریسورسز پاکستان کے پاس موجود ہیں. اب اگلا مسئلہ وہ آ گیا, وہیں آ کر اٹک جائے گی ہماری سوئی. صالح قیادت آئے کیسے؟ ہمارے ذہنوں میں اکثر و بیشتر دو ایکسٹریم موجود ہیں. ایک ایکسٹریم تو وہ ہے کہ جب دین کی دعوت دیے جائیں, فضائل سنائے جائیں, جب سارے لوگ مسلمان اللہ کے بندے بن جائیں گے, اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بڑی سمپل کیلکولیشن, جب سارے اللہ کے خوف والے, اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے, کوئی مشرک, کوئی کافر, کوئی نافرمان رہے گا نہیں, اللہ کا دین نافذ. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ایک نظام چل رہا ہے, اس کے تحت ایک جماعت بنائی جائے, الیکشن میں حصہ لیا جائے اور اپنی جماعت کو پیش کیا جائے کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم اسی نظام کے تحت 51% ووٹ اگر ہمیں مل گئے, ہم شریعت اسلامی نافذ کر دیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بہرحال دونوں کی کیلکولیشن بہت ہی سمپل ہے, بہت ہی بھولی ہے, کیا کہ یوں کہا جائے. نہ 100% لوگ کبھی مسلمان ہوئے نہ ہوں گے, اور نہ اس ملک میں رہتے ہوئے اس پولیٹیکل سسٹم کے تحت جہاں جاگیردارانہ نظام 80% علاقے پر موجود ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہماری جڑوں میں گھسا ہوا ہے, وہاں کوئی اللہ کا بندہ الیکشن میں حصہ لینا تو جیتنا تو درکنار, کوئی حصہ نہیں لے سکتا. تو وہاں 51% ووٹ صالح قیادت کو مل جائے, خام خیالی ہے. لیکن اگر کوئی اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, لگا رہے بھائی. ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہمیں لینا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سو سمپل, سورۃ الحدید آیت نمبر 25 پڑھ لیجئے, بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا, معجزات کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے ہی ان کے ساتھ کتاب یعنی شریعت کی تعلیمات اور میزان بھی بھیجا. میزان عدل, عدل کے سمبل کے طور پر ترازو کو کہتے ہیں. عدل اجتماعی پر مبنی دین اسلام کی تعلیمات, یہ دو چیزیں دے کر ہم نے کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. رسولوں کو بینات, میزان دے کر کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو, عدل قائم ہو. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور ہم نے ہی لوہا بھی نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اور لوہا اس لیے نازل کیا ہے کہ اس میں شدید جنگ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے کہ کون ہیں وہ لوگ جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. ان اللہ قوی عزیز, اللہ تعالیٰ تو خود قوی ہے, آنے واحد میں چاہے تو دین کا غلبہ فرما دے. امتحان اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, اللہ کے بندوں کا ہے. عزیز ہے, زبردست ہے. تو انقلاب کی بڑی سمپل کیلکولیشن اللہ پاک نے بیان فرمائی. اس کیلکولیشن میں کہیں 51% کا کوئی میتھڈالوجی اللہ پاک نے بیان فرمائی؟ انقلاب کا سیدھا سیدھا فلسفہ, جو سدھرنے والے ہیں وہ کتاب سے شریعت کی تعلیمات کو پڑھ کر سدھر جائیں گے, جو سدھر جائیں ان کو جمع کر لو, منظم کر لو, ان کا تزکیہ کر دو, جماعت بنا لو, اور جو سدھرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے کیا کرو؟ صرف فضائل سنانے سے یہ کام نہیں ہوگا, سنائے جائیے. بالآخر ایک وقت آئے گا, آنا چاہیے, جب رحمت للعالمین تلوار اٹھاتے ہیں تو کیا ہماری زندگیوں میں وہ مرحلہ کبھی نہیں آئے گا؟ یہ آنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں ظالمانہ نظام کو بدلنے کے لیے بالآخر اپنے خون کی قربانی دینی ہوگی. بغیر خون دیے, بغیر جان دیے یہ نظام, ظالمانہ نظام کبھی بدل نہیں سکتا. لہذا اس کے لیے جماعت سازی کرنا. اور بڑی سمپل آپ کو مثال دے دوں, ایک ایسا پریشر گروپ بناؤ جو صرف ایک مطالبہ لے کر کھڑے ہو, ہمیں حکومت نہیں چاہیے, حکومت تم ہی کرو, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک سے سود ختم کرو, بے حیائی ختم کرو, کرپشن ختم کرو, عدل قائم کرو. اور اگر یہ پریشر گروپ بن گیا تو اس کا اصل کام کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کا دین نافذ کرنا. اس کی سب سے آسان ترین مثال عرض کر دیتا ہوں, بات ختم ہو جائے گی. حکومت نے پچھلے دنوں انٹرنیشنل پریشر کے تحت 295C کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی. 295C کیا ہے؟ آئین پاکستان میں الحمدللہ یہ قانون بنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا ثابت ہو گیا تو اس کی سزا قتل ہے. پچھلے دنوں آپ نے اس کے متعلق کافی باتیں سن لی. حکومت نے پیسے کھا چکی تھی اور پوری طرح سے تل چکی تھی کہ یہ 295C ختم کرے گی. بحمدی تعالی بحمدی تعالی, وہ جو خیر کا عنصر اس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, یہ جو ختم نبوت والے ہیں ہم میں سے اکثر و بیشتر ان کو جانتے بھی نہیں, کون لوگ ہیں یہ؟ مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ, ان کی جو بھی باقیات و صالحات ہے, یہ انتہائی پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیاں الحمدللہ موجود ہیں اور اس عقیدے کے اعتبار سے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. انہوں نے اس تمام مسلمان امت کو جمع کیا, پولیٹیکل ونگز بھی آئے اور جو بھی دین کا تصور مختلف لوگوں کے پاس, سب کو جمع کیا الحمدللہ. مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد, حکومت کو پریشرائز کریں کہ یہ 295C میں وہ ہرگز کوئی تبدیلی نہ کرے. اور بحمدی تعالیٰ بحمدی تعالیٰ, اس پریشر گروپ کے نتیجے میں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے یا نہیں؟ انٹرنیشنل پریشر, اس کے باوجود حکومت مجبور ہو گئی, نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو بھائی یہ ہے طریقہ, آج کے دور میں یہی طریقہ ہے, ایک ہی مطالبہ لے کے کھڑے ہو جاؤ خدا کے واسطے. اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اگلے 4-5 سال الیکشن کا انتظار کریں, پھر اپنی توانائیاں جمع کریں, پھر کوئی بنائیں اور بالآخر نتیجہ کیا ہو. ایم ایم اے بنی یا نہیں؟ ایم ایم اے کے تحت سب سے زیادہ مذہبی طبقے کا ووٹ پاکستان کی تاریخ میں اس کو ملا. اینٹی مشرف ووٹ, اینٹی امریکن ووٹ, ریلیجس سارے کے سارے جمع ہو کر مل گئے. کیا کیا ہم نے؟ کیا کوئی ایسا کام کیا جس کے ہمارا سر فخر سے بلند ہو سکے؟ معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, اسی اسمبلی سے وہ بل پاس ہوا کہ جو زنا بل تھا جس پر سب نے اپوز تو کیا, کسی نے اس کا بائیکاٹ نہیں کیا, کسی نے استعفی نہیں دیا. استعفی دے کے باہر آتے تو شاید کوئی بات رہ جاتی, کیوں نہیں دیا استعفی؟ استعفی دیتے دوسرے دن الیکشن کرا کے اس انصر کو بھی ختم کر دیا جاتا. تو بہرحال ایک طریقہ ہے میتھڈالوجی آج کے دور میں, ایک پریشر گروپ بناؤ جس کا مقصد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین کا غلبہ ہو, اور صالح لوگوں کو جمع کرو. قیادت کبھی بھی نہیں آئے گی, نہ آتی ہے, ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. عوام آئے گی اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے, اپنی جانیں قربان کرے گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح ترین طریقہ کار اختیار کرنے کی توفیق دے, اور اسلام کے لیے اخلاص عطا فرمائے, اسلام کے لیے اسلام کے غلبے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.